الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الحكيم في قرآنه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سب سے پہلے شکر گزار ہوں اس خدا تبارک و تعالیٰ کا کہ جس نے ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا قرار دیا، اور جس نے توفیق دی کہ ہم اس امت میں سے قرار پائیں کہ جس امت کا سید و سردار اور نبی محمد جیسی ہستی ہے. شکر گزار ہوں جامعہ پنجاب کا اور رئیس جامعہ کا اور اساتذہ کرام کا کہ جنہوں نے اس بہترین محفل کا اہتمام کیا اور یہ گلدستہ سجایا کہ جس میں ملت مسلمہ کے تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے بزرگان، دوستان اور ہمارے جوان ساتھی شریک ہیں. اور یہی حسن ہے دین اسلام کا، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا، کہ اس نام پر تمام مسالک اکٹھا ہو جاتے ہیں. جہاں رسول کا تذکرہ ہوگا وہاں سب ایک ہو کر اس کی تمجید کے لیے، اس کی تعریف کے لیے، اس سے درس لینے کے لیے اکٹھا ہو جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ فلسفہ نبوت کیا ہے؟ کیا انسان بغیر نبی کے اپنے مقصد حیات کو نہیں پا سکتا؟ نبی کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کا چونکہ وقت مختصر ہے، مختصراً جواب یہ ہے اپنے عزیز جوان ساتھیوں کے لیے، اور وہ واقف ہیں اس بات سے، نبی اور انبیاء کی بعثت کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کو اس کی فطرت کی طرف پلٹایا جا سکے. انسان جب تخلیق پاتا ہے تو وہ انسان نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر انسان بننے کی استعداد اور صلاحیت موجود ہوتی ہے. نبی وہ ہستی ہوتا ہے کہ جو انسان کی اس استعداد کو شکوفہ کر کے اس کو انسانیت کے اعلیٰ مراحل تک پہنچاتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا عقل انسانی خود سے انسانیت کے کمال کو نہیں پا سکتی؟ انسان کو خداوند عالم نے مخلوقات میں ایک ممتاز حیثیت عطا فرمائی ہے، اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، اور عقل ممتاز کرتی ہے دیگر مخلوقات سے انسان کو. تو کیا عقل انسانی انسان کو اس کمال و سعادت اور معراج تک نہیں پہنچا سکتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عقل اگرچہ کہ انسان کو دیگر مخلوقات سے ممتاز ضرور کرتی ہے اور ایک نمایاں حیثیت دیتی ہے، لیکن عقل بشری بھی ایک جگہ جا کر رک جاتی ہے. عقل بشری ایک جگہ جا کر رک جاتی ہے، اور جہاں عقل بشری رکتی ہے وہاں سے وحی کا آغاز ہوتا ہے. نبی وہ ہستی ہوتا ہے کہ وہ چیز کے جو عقل بشری جس کو درک نہیں کر سکتی، یعنی وہ معنوی امور, وہ روحانی امور, روح کے وہ تقاضے کہ جسے عقل بشری درک نہیں کر سکتی. نبی وہ ہستی ہوتا ہے کہ جو خالق روح کی طرف سے, خالق انسان کی طرف سے, خالق فطرت کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے تاکہ انسان کو اس کی فطرت کی طرف پلٹا سکے اور اس کے فطری تقاضوں اور انسانیت کو اس کو بتلا سکے اور سکھلا سکے اور اسے معراج انسانیت تک پہنچا سکے. لہذا آپ دیکھ لیجئے کہ آج ہماری پارلیمنٹس کے اندر پوری دنیا میں, مثلا امریکہ کو آج کل شاہکار سمجھا جاتا ہے جمہوریت کا بھی اور جناب جدید نظام کا بھی, سیاسی اجتماعی نظام کا بھی. وہاں پر بھی آپ دیکھیں ایک قانون بنتا ہے اور دوبارہ سے اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے, پھر ایک نیا قانون بن جاتا ہے, اسے توڑ دیا جاتا ہے. وہ انسان کے جس نے اتنی ترقی کر لی ہو, وہ انسان جس نے ڈیموکریسی جیسی بہرحال ایک نام نہاد نظام کو دریافت کر لیا ہو, جسے سمجھا جاتا ہے کہ آج کا جدید ترین نظام, اس جدید ترین نظام میں بھی اور جدید ترین نظام کو بنانے والے بھی بالآخر بہت سی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں اور ظاہری چیزوں میں بھی وہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے, اس کی حقیقت اور ادراک, حقیقت کا ادراک نہیں کر پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ عقل انسانی بالآخر محدود ہے. فطرت انسانی کو سمجھنا عام انسان کے بس کی بات نہیں, یہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو خالق فطرت کی طرف سے بھیجا گیا ہو. بہرحال یہ بنیادی تصور ہے بعثت انبیاء کے حوالے سے اور ان کے مقاصد کے حوالے سے. ہم جو مسلمان ہیں اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں, ہمارا یہ افتخار ہے. محمد عبدو جو ایک ممتاز عالم دین اور مصلح تھے, وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یورپ نے جب سے دین کو چھوڑا ہے, مذہب کو چھوڑا ہے, وہ ترقی کر گیا ہے. یعنی جب سے مسیحیت نے کلیسا کو چھوڑا وہ ترقی کر گیا, لیکن امت محمدی کے لیے یہ فارمولا برعکس ہے. جب سے امت محمدی نے اپنے دین سے تمسک کو چھوڑا ہے, اسی وقت سے ہمارا تنزل شروع ہو گیا ہے. یعنی جب تک مسلمان رسول کی تعلیمات سے منسلک رہے اور پیروکار رہے حقیقی معنوں میں, تو مسلمان ترقی کرتے چلے گئے, اور جب سے قرآن و سنت کا دامن چھوڑا ہے تنزل کرتے چلے گئے, تنزل کرتے چلے گئے, اتنا تنزل کیا کہ آج مسلمان کا دل و دماغ, انسان کی روح, مسلمان کی روح, مسلمان کا لباس, مسلمان کی سوچ, ہر چیز تقلیدی ہے. کس کے مقلد ہے؟ ان لوگوں کے مقلد ہیں کہ جو رسول کے منکر ہیں, ان کے مقلد ہیں کہ جو رسول کے دشمن ہیں. افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اسلامی سرزمین پر زندگی گزارتے ہیں, باعث افتخار ہے ہمارے لیے, ہمارے آبا اجداد نے قربانی دے کر یہ ملک بنایا ہے. اور یہ نہ صرف یہ پاکستان ہمارا ملک بلکہ دیگر اور اسلامی ممالک کو بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ہم ہیں مسلمان, ہم ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے, ہم ہیں قرآن و سنت سے تمسک کا دعویٰ کرنے والے, لیکن ہمارا آئین, ہمارا نظام, ہمارے اجتماعی سیاسی نظام اور ہمارا سب کچھ مغرب کی دین ہے اور اس پر فخر کرتے ہیں. انگلش بولنا ہمارے لیے باعث افتخار ہے. ہم اگر اردو میں بات کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کتنا جاہل آدمی ہے, اس کو انگلش ہی نہیں آتا. اگر کسی کو عربی آتی ہو
تو وہ افتخار کی بات نہیں ہے. لیکن اگر انگلش بولتا ہو تو بڑے سرفر کہا جاتا ہے کہ جناب ماشاءاللہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے. یہ غلامانہ ذہن. اور خوشی ہوئی مجھے سن کر کہ یہاں پر نفاذ اردو کے حوالے سے ایک ادارہ بنایا گیا اور ہمارے جید اور بہترین اساتذہ کرام اس مشن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ اردو کو نافذ کیا جائے. عزیزان محترم اور میرے جوان ساتھیوں, اردو روح بے نابودی ہے. آہستہ آہستہ اردو زوال کا شکار ہو رہی ہے. اردو کی حروف تہجی اگر کسی کو آتی ہے تو وہ قرآن مجید سے منسلک ہو سکتا ہے, فہم پیدا ہو سکتا ہے اس کے اندر قرآن مجید کا. آپ دیکھیں جو چائنیز ہیں, جیپنیز ہیں, انگریز ہیں, ان کے لیے قرآن سمجھنا کتنا مشکل ہے, لیکن آپ کے لیے سمجھنا کتنا آسان ہے. یہ ہے کمال اردو کا. ہندوستان کے اندر ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں, آپ دیکھیں کہ اس وقت ان کی نوجوان نسل اردو سے واقف نہیں ہے, جس کی وجہ سے قرآن مجید سے بھی ان کی دوری ہو گئی ہے. آج اگر ہم قرآن مجید سے نزدیک ہونا چاہتے ہیں, قرآن کی تفہیم اور ادراک اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں اردو کو عام کرنا چاہیے. ایک مشن ہے, ایک دینی مشن ہے, ایک اسلامی مشن ہے, ایک قومی مشن ہے کہ جس میں ہمیں ساتھ دینا چاہیے. بہرحال قرآن کہہ رہا ہے کہ لقد کان فی لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, پھر تو تمہارے لیے اسوہ حسنہ اگر کسی شخصیت کی ذات میں ہے تو وہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ہے. اور اسوہ حسنہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقط ہم آئیں اور میلاد پڑھیں, نعتیں پڑھیں, تلاوت کریں. بہت اچھا ہے, یہ سب کچھ کرنا چاہیے, ان سب کا اجر و ثواب ہے, یہ سب عشق رسول میں ضروری ہے. لیکن اسوہ حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سیرت کو اپنایا جائے. جتنے میلاد ہوتے ہیں, جتنی نعتیں ہوتی ہیں, اگر یہ کافی ہوتے تو پھر مسلمانوں کو بڑی ترقی کر لینی چاہیے تھی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ترقی نہیں کر رہے, جبکہ میلاد بھی ہو رہے ہیں اور لوگ عمرے بھی کر رہے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر حاضری بھی دے رہے ہیں. یہ سب کچھ ضروری ہے, ہونا چاہیے, لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو رحمت للعالمین ہیں, جو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے, ہم ان کے پیروکار بنے. دو تین اصول میں نے جو رسول کی زندگی سے نکالے ہیں اور آپ سب بھی جانتے ہیں, ان کو تھوڑا سا میں نے ترتیب دیا ہے کہ رسول کی ذات میں ہم جو ایک معاشرتی کام کرنا چاہتے ہیں, ایک اجتماعی کام کرنا چاہتے ہیں, ملک میں انقلاب لانے کی باتیں کرتے ہیں, ملک میں سیاسی نظام تبدیل کرنے کی باتیں کرتے ہیں, میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں, آپ سب سے مخاطب ہوں, فردن فردن ہم سب سے یہ خطاب ہے کہ کیا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال اپنی صداقت اور امانت کو نہیں منوایا؟ پہلا اصول یہ تھا, اور ہر نبی کی ذات میں یہ اصول ہے کہ اپنے کردار کو اس معاشرے میں, کہ جس معاشرے میں وہ انقلاب لانا چاہتے ہیں, جس نظام کو وہ بدلنا چاہتے ہیں, اس نظام کے ماننے والے اور اس ملک کے رہنے والوں میں اپنے کردار کو منوایا جائے, ثابت کیا جائے کہ تم صادق بھی ہو اور امین بھی ہو, اس طرح سے کہ تمہارا دشمن بھی تمہارے پاس اگر امانت رکھوائے تو اس کو کوئی پریشانی نہ ہو کہ محمد امانت میں خیانت کریں گے. 40 سال کے بعد پھر اعلان کیا کہ اگر اے مکے والوں, اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے اور لشکر آ رہا ہے اور تمہیں نابود کر دے گا, تو میری بات پر ایمان لاؤ گے یا نہیں لاؤ گے, یقین کرو گے یا نہیں کرو گے؟
کفار اور مشرکین نے بیک وقت کہا کہ محمد یہ کیا بات کی تم نے، ہم نے 40 سال میں تمہیں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، تمہیں صادق پایا، امین پایا، تم جو کہہ رہے ہو سچ ہوگا۔ اس کے بعد اپنی رسالت کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیزوں، کردار کی پاکیزگی کتنی ضروری ہے۔ اگر آج ہم اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی اس پاک سرزمین کو نجات دینا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو ترقی کے راہ پر گامزن کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیڈروں کو چاہیے، مجھے چاہیے، آپ کو چاہیے کہ ہم کردار کے ذریعے سے اس نئی نسل کی رہنمائی کریں، ثابت کریں کہ ہم اب اس ملک سے مخلص ہیں، ہم دیانتدار ہیں، ہم صادق ہیں، ہم امین ہیں۔ اگر بیت المال ہمارے پاس آ جائے، ہمارے قبضے میں ہو، تو اس بیت المال سے ایک پائی کی خیانت نہیں کریں گے۔ جب یہ ایمان عوام کو پیدا ہو جائے آپ کے اوپر، پھر عوام آپ کا ساتھ دے گی اور اس ملک میں انقلاب آئے گا۔ لہذا ایک یہ نقطہ کہ صداقت اور امانت اور اخلاق بہت اہم چیز ہے۔ دوسرا اصول، علم اور عالم کو اہمیت دینا۔ یہ جامع پنجاب ہے، یہ مہد علمی ہے، یہ علم کا گہوارہ ہے، اور یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر پوچھا جائے کہ سب سے زیادہ خوشی آپ کو کہاں جا کر ہوگی، تو یقیناً جامع پنجاب اور اس جیسے علمی اداروں میں آ کر ہی خوشی ہوتی ہوگی رسول خدا کو، اس وجہ سے کہ رسول نے تاکید فرمائی ہے، اطلب العلم من المہد الی اللہ، کہ ماں کی گود سے قبر کے گڑھے تک علم حاصل کرو۔ تمہیں چین بھی جانا پڑے، سب سے دور ملک اس زمانے میں چین سمجھا جاتا تھا، چین بھی جانا پڑے تو علم حاصل کرو۔ آج مسلمانوں کی تنزلی کا ایک بہت بڑا سبب علم سے دوری ہے، اور علم بھی فقط یہ کتابی علم نہیں، وہ علم کہ جو انسان کو معرفت عطا فرماتا ہے، وہ علم جو انسان کو بصیرت عطا کرتا ہے، وہ علم جو انسان کو ادراک عطا کرتا ہے، وہ علم جو انسان کو حقائق سے آشنا کرتا ہے، وہ علم جو انسان کو عمل پر ابھارتا ہے۔ وہ علم نہیں کہ جو ڈگریاں لے کر فقط پیسے کمانے کے لیے ہو، وہ علم نہیں کہ جو منصب حاصل کرنے کے لیے ہو، وہ علم نہیں کہ جو فخر کرنے کے لیے ہو، تکبر کرنے کے لیے ہو، بلکہ بعض عرفا کے مطابق العلم و حجاب الاکبر، علم حجاب اکبر ہے، سب سے بڑا حجاب بعض دفعہ خود عالم کے لیے علم بن جاتا ہے، اس کے اور خدا کی درمیان۔ وہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا عالم ہوں، وہ سب سے دور خداوند عالم کی ذات سے ہوتا ہے۔ ایک دفعہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک گروہ عبادت کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، ایک گروہ قرآن پڑھ رہا تھا، انہی میں سے ایک گروہ تعلیم و تعلم کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، پڑھا رہا تھا۔ رسول گرامی تمام گروہوں سے گزرتے ہوئے پہنچے اس گروہ کی طرف کہ جو تعلیم و تعلم میں مصروف تھا، پڑھنے لکھنے میں مصروف تھا، اور جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آخر کیوں دیگر گروہوں کو آپ نے ترجیح نہ دی بلکہ پڑھنے والے لوگوں کو ترجیح دی، تو فرمایا کہ مجھے علم سے لگاؤ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری امت پڑھ لکھ جائے، عالم بنے، باشعور بنے، بابصیرت بنے۔ اور عزیزان گرامی، علم انسان کو بصیرت عطا کرتا ہے، دین انسان کو بصیرت عطا کرتا ہے۔ تاریخ میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو دیندار ضرور تھے لیکن بابصیرت نہیں تھے، نتیجتاً دین کے برخلاف انہوں نے عمل کیا۔ میں مثال دوں، جیسے خوارج، خوارج علم و آگاہی اور بصیرت سے بے بہرا تھے، لیکن بہت بڑے عبادت گزار تھے، نماز شب پڑھنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے، ماتھے کے اوپر سجدے کے نشانات، گھٹنوں کے اوپر سجدے میں جانے کے نشانات، بہت عبادت گزار تھے، لیکن جاہل متنسک، ایسے لوگ کہ جو معرفت دین نہیں رکھتے تھے، حقیقت دین سے آگاہ نہیں تھے۔ آج بھی ہمارے ملک کے اندر ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ جو دیندار ہیں، نمازی ہیں، بڑے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن بصیرت سے بے بہرا۔ آج ہمارے ملک کے اندر یہ دہشت گردی، ہمارے ملک کے اندر یہ خودکش حملے، اسلامی سرزمین پر خودکش حملے، مسلمانوں کے درمیان خودکش حملے، اسلامی بازاروں کے اندر خودکش حملے، عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور بے گناہ افراد کے درمیان خودکش حملے، کس کے خلاف جہاد ہے؟ مسلمان کا مسلمان کے خلاف جہاد، رسول کی امت کا رسول کی امت کے خلاف جہاد، یہ بے بصیرتی کی وجہ سے ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سے بہت سے لوگ، اکثریت ایسی ہے کہ جو نادان ہے، معاند نہیں ہے، نادان ہے، ان کو معلوم نہیں ہے۔ اگر صحیح ہدایت کی جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان کو بصیرت دی جائے، ان کو معرفت دی جائے، تو یقیناً ان میں سے ایک بڑا گروہ سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ بہرحال ایک ہی نقطہ، اور ایک نقطہ، ایک اصول کہ جو انبیاء کی سیرت میں ملتا ہے، مخصوصاً ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے، وہ ہے حصول اقتدار کے بعد، حصول طاقت کے بعد تواضع اور انکساری سے کام لینا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، کہ جب نصرت خدا آ جائے، فتح مکہ ہو جائے، تمہیں اقتدار مل جائے، تم آج ہی دنیا کے مالک بن جاؤ، اس وقت بھی مسلمان کے سامنے منکسر المزاج رہو۔ رسول کی ہستی ایک متواضع ہستی تھی، جب رسول کی محفل میں کوئی عرب بدو داخل ہوا کرتا تھا تو پہچان نہیں پاتا تھا کہ ان میں سے رسول کون ہے، اتنی تواضع کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، عام لوگوں کی طرح بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص رسول کی محفل میں داخل ہوا، رسول سے ہم کلام ہوا تو رسول نے دیکھا کہ وہ تھر تھر کانپ رہا ہے، کپ کپا رہا ہے۔ رسول سمجھ گئے کہ میری ہیبت سے، ہیبت مانوی کی وجہ سے یہ کپ کپا رہا ہے۔ رسول نے مسکرا کر اس کو دیکھا، بڑی محبت آمیز الفاظ میں اس سے کہا کہ میرے بھائی تم کپ کپا کیوں رہے ہو؟ میں کوئی بادشاہوں کی طرح بادشاہ نہیں، بلکہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، میں تمہاری طرح کا ایک بندہ ہوں، میری ماں اسی طرح سے کھانا پکاتی ہے جس طرح سے تمہاری ماں کھانا پکاتی ہے، وہی کھانا جو تم کھاتے ہو وہی کھانا میں کھاتا ہوں، جس طرح سے تم بیٹھتے ہو اسی طرح سے میں بیٹھتا ہوں۔ یہ رسول خدا کا اقتدار کے باوجود یہ تواضع۔ آج ہمیں اگر کسی جگہ پر اقتدار نصیب ہو جائے اور کوئی مقتدر شخصیت بن جائے، کوئی گروہ کسی جگہ پر اگر مقتدر بن جائے، تو پھر وہ چاہتا ہے کہ جو چاہے وہ کرے، جس کو چاہے مارے، جس کے سامنے چاہے تکبر کا اظہار کرے، جہاں چاہے تسلط کرے، جس کی چاہے بے عزتی کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیرت رسول سے بڑی دوری کی بات ہے۔ اگر اقتدار کہیں مل جائے کسی گروہ کو، کسی تنظیم کو، کسی شخص کو، تو اسے چاہیے کہ استغفار کرے، اپنے لیے بھی اور اپنے ماتحت افراد کے لیے بھی، تواضع اور انکساری سے کام لے۔ اور دو نقطے مختصر عرض کروں گا اور آپ کی زحمتیں تمام کروں گا۔ ایک اور اصول جو رسول کی زندگی میں ملتا ہے، وہ مظلوم کی دادرسی ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیے، ان کی زندگی میں ایک بنیادی اصول یہ تھا کہ مظلوم کی دادرسی کرنا اور ظلم کے خلاف علم جہاد بلند کرنا۔ ہم نے انبیاء کو اس لیے بھیجا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, ہم نے اس لیے بھیجا انبیاء کو تاکہ وہ اللہ کی عبودیت کریں اور طاغوت کا انکار کریں, طاغوت سے مقابلہ کریں, ظلم کا مقابلہ کریں. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من اصبح ولم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم, کہ جو شخص, آپ ہمارے جوان جو بہنیں بیٹھی ہیں, جو بھائی بیٹھے ہیں, سب سے, مجھ سے, آپ سے, سب سے رسول خدا مخاطب ہیں کہ جو شخص بھی اس عالم میں صبح کرے کہ اسے دیگر مسلمانوں کی کوئی فکر نہ ہو, ان کے احوال کے بارے میں اس کو کوئی فکر نہ ہو, ایسا شخص مسلمان نہیں ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں ہمیں کس چیز کی فکر ہوتی ہے؟ اپنے معاش کی فکر ہوتی ہے. کیا کبھی ہم نے سوچا کہ افغانستان کے اندر ہمارے مسلمان بھائی کے ساتھ کیا بیت رہی ہے؟ صبح ہم نے کبھی سوچا؟ آپ نماز تو پڑھتے ہیں الحمدللہ, فرض ہے نماز, لیکن نماز سے پہلے, نماز کے بعد کبھی تفکر کیا کہ لیبیا کے اندر آپ کے مسلمانوں کے ساتھ کیا گزر رہی ہے, مصر کے اندر آپ کے مسلمانوں کے ساتھ کیا گزر رہی ہے, فلسطین کہ جو سال ہا سال سے اسرائیلی قبضے کے اندر ہے, کیا کبھی ہم نے اس کے بارے میں سوچا صبح اٹھ کر کہ ہم اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں, کیا عمل انجام دے سکتے ہیں, کیسے ان کی تائید اور نصرت کر سکتے ہیں؟ لہذا یہ اصول جو انبیاء کی زندگی میں ایک بہت نمایاں نظر آتا ہے, المسلم اخو المسلم, مسلم مسلم کا بھائی ہے, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, لا یظلمہ کہ وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا. اور آج ہمیں اس اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے. اور آخری اصول بیان کروں گا, وقت تمام ہوا, اور وہ ہے جو ہمارے برادر بزرگوار قبلہ ہم سے پہلے اصولی صاحب جو فرما رہے تھے, وحدت اور ہم آہنگی اور ہمدلی پیدا کرنا امت کے درمیان. دس بستہ گزارش, میرے خیال ہے ہر بابصیرت اور صاحب شعور انسان اپنی ملت سے کرے گا کہ خدا را خدا را وحدت پیدا کیجیے. کیا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج پاکستان کی سرزمین پر آئیں, تشریف لائیں اور دیکھیں کہ مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے, دین کے نام پر, رسول کے نام پر, قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر کر کے ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے, تو آپ کے خیال میں رسول خدا خوش ہوں گے یا ناراحت ہوں گے, غمگین ہو جائیں گے؟ یقیناً اس سے بڑا ضربہ اور اس سے بڑا زخم اور غم رسول خدا سے کے لیے اور کوئی نہیں ہوگا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, تفرقہ نہ کرو. تفرقہ ملک کی نابودی کا باعث ہے, تفرقہ نسلوں کی تباہی کا باعث ہے, تفرقہ ارتقاء کی راہ میں مانے ہے. شیعہ ہوں یا سنی ہوں, بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں, جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہوں, ہم سب رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں, ہمیں قرآن کے ماننے والے ہیں, ہمارا کعبہ بھی وہی ہے, ہمارا قرآن بھی وہی ہے, ہماری تعلیمات بھی وہی ہیں جو سب کی ہیں, تمام گروہوں کی ہیں, چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو. مشترکات پر ایک ہو جائیں اور اختلافی مسائل کو چھوڑ دیجیے. اگر ملک بچانا ہے, ہمارے پاس یہ راستہ بہت واضح ہے. اور اذان محترم, یہی ایک درخواست, انشاءاللہ یہ جو گلدستہ آج رئیس جامعہ نے سجایا ہے, انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا, اور ہم درخواست کرتے ہیں ان سے کہ آئندہ اور اگلے سالوں میں بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے, تاکہ ہماری نئی نسل تک رسول کا پیغام احسن طریقے سے پہنچتا رہے, مخصوصاً اس علمی مرکز کے اندر. انشاءاللہ دعا گو ہوں کہ خدا ان لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا. بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔